الحمد لله الذي لا يكفره المنع والجهود ولا يكفيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلط عليه دهر فيختلف منه الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود إغلا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا دیکھیے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ میرا انداز ایسے کر یہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں تجاویز رکھوں اور یہ بتلاؤں کہ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے ظاہر قبول کرنا یا نہ کرنا وہ تو سامعین کا اختیار ہے لیکن بات صرف یہ کہ سننے والا فقط سماعت ہی کی حد تک محدود نہ رہے بلکہ اس کو اگر کچھ اپنے معلومات میں اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی اپنا ایک طریقہ فکر معین کرے کہ ہم ان سے یہ سن رہے ہیں اور ہماری فکر ہم کو یہاں لے جا رہی ہے اسی میں ترقی مضمر ہے اسی میں ترقی تنہا صرف سننا اور اس کے مجلس سے چلے جانا یہ بڑی حد تک آپ کو ترقی کی راہ میں حائل نظر آئے گا، مانع نظر آئے گا. اس لیے سننے والے جہاں بھی سن رہے ہوں اس امر کی کوشش کریں کہ جن مسائل کو گفتگو ہو رہی ہے اس کو سن کر خود سوچیں کہ بولنے والے کی فکر یہ تھی، ہم اس انداز میں سوچتے ہیں، کوئی نئی راہ نکالیں. کیونکہ آپ اپنی تقریر کو سنتے ہوئے مجلس میں آپ شرکت فرماتے ہوئے یہ تو ضرور احسان کرتے ہیں کہ بڑی خاموشی کے ساتھ درک کرتے جائیں اور حاصل کرتے جائیں جو کچھ کہا جا رہا ہے اپنے حافظے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ عمل بھی جاری ہو کہ بھئی ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم یہ راہ اور نکالتے، ہم اس طرح سے اور سوچتے. تو اب جو فکر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن حرف آخر ہے، اس عنوان پر یہ دوسری تقریر ہے. کچھ آپ بھی سوچیں، لیکن آپ کو یہ امر معلوم ہوگا کہ اس عنوان پر یا اس قبیل کے اور عناوین پر آپ کے علاوہ نہ کوئی گفتگو کرتا ہے نہ کوئی سوچتا ہے. قرآن حرف آخر ہے، کون سوچے، کون فکر کرے، کون گفتگو کرے، وہی کرے کہ جس کو ایک گہرا رب کے باطن قرآن سے ہو. اور ظاہر ہے کہ گہرا رب باطن قرآن سے اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ کوئی روح قرآن تک نہ پہنچے. جب تک کہ کوئی روح قرآن تک نہ پہنچے، حقیقت قرآن تک نہ پہنچے، اس کو رب حاصل نہیں ہوتا، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. میں بھی مسلسل اخبارات میں بھی پڑھتا ہوں، مسائل کو اوروں کی زبان سے بھی سنتا ہوں، مختلف تقریروں کو چھپا ہوا دیکھتا ہوں، مگر جن عناوین پر عنوان کی جمع، جن عناوین پر آپ سوچنے کے عادی ہیں وہاں گفتگو عام طور پر بڑی محدود ہے. یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے یہ طریقہ نفلن بعد نفلن نہیں آیا کہ اس عنوان کا فکر ہو، یا یہ ہے، یا یہ کہ آج راہ بتلانے والے صحیح طور پر اس حقیقت کو نہ پا سکے کہ اگر ہم اس دور میں بھی قرآن کو صحیح طور پر پہچان لیں تو ان کے لیے ان کے گوشہائے حیات کتنے منور و روشن و نورانی ہو سکتے ہیں اس کو بھی شاید غور ہی نہیں کیا. آیتیں پڑھتے ہوئے سب کو سنتا ہوں. حفظ کا عالم تو آپ نے بھی دیکھا ہے, مگر آپ کو معلوم ہے امام باقر سے راوی نے پوچھا کہ یہی باتیں ہیں جو آپ مختلف مقامات سے سن نہیں سکتے, اس لیے محفوظ تھی. اس نے کہا کہ میں حافظ ہوں قرآن کا, پورا قرآن جانتا ہوں. اچھا تو میں بڑی خوشی, مگر پھر بھی دیکھ کر پاؤ, پھر بھی قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھ کر پاؤ. اس نے کہا میں حافظ ہوں, اور میں دیکھ کر پڑھ اس لیے کہ آنکھوں کو دیکھنے کے ثواب سے کیوں محروم کرنا ہے. آواز میں سے ایک حص کو بصارت کے ثواب سے کیوں محسوس کر رہا ہے, محروم کر رہا ہے. تو آپ نے دیکھا علم کے حصول کے بظاہر تو یہی ذریعے سمجھ میں آئے کہ سنے, دیکھے, چکھے, سونگے, محسوس کرے, یہ ہوا سے خمسہ. اب اس کے بعد ہوا سے خمسہ ایک بات ہی نہیں کہ جہاں ایک واہمہ بھی ہے, ایک حافظہ بھی ہے, ایک قوت متقیلہ بھی ہے, ایک ساری طاقتوں کو جمع کرنے والی طاقت بھی ہے, احساس کو جمع کرنے والی طاقت ہے, ایک نتیجے تک پہنچنے والی قوت ہے. حواس ظاہری اور حواس باطنی مل کر علم کی راہیں ڈھونڈتے ہیں. تو اگر کسی کی ایک ہی بیکار ہو جائے, کسی کی ایک ہی بیکار ہو تو وہ جس مجبوری کے عالم میں کہ وہ خود تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا ہوں, تو اس کی بصارت کو وہ محروم کر رہا ہے اس سعادت سے جو ان لفظوں کو دیکھنے سے حاصل ہو سکتی ہے کہ جن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. اب یہ تو آپ سمجھ گئے, مگر وہ دوسری جو کیفیت متعدی پیدا کر رہا ہے وہ یہ کہ حافظے سے حفظ کر کے دوسرے کو سنا رہا ہے تو ان سب کو محروم کر رہا ہے بصارت سے. ان سب کو محروم کر رہا ہے بصارت کی حصے کے پوری حصے ہو رہی ہے, پورا سینس ناکام ہو رہا ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایسے موقع پر فکر صحیح کا قرآن تک پہنچنا اور بڑے تعمق کے ساتھ, تعمق معلوم ہے آپ کو, عمیق نظر سے, گہری نظر سے قرآن کو دیکھنا, یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کے اعجاز سے, اس کے معجزہ ہونے سے دل اتنا قریب ہو, دل کو اتنی قربت ہو کہ ہر گام پر یہ دل سمجھے کہ اگر اس آیت کو ہزار مرتبہ پڑھوں گا تو ہزار معنی پیدا ہوں گا. یہ گفتگو کل تھی, میں مسلسل ہو گیا. یعنی اگر سورہ رحمان میں 30-31 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے, اور اگر کسی اور منزل پر ویل یومئذ للمکذبین کی تکرار ہے، یا 113 مرتبہ قرآن کے آغاز میں سوروں کے اور ایک مرتبہ بیچ میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو تکرار کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ ایک ہی معنی لیے جاؤ، تکرار کی یہ معنی نہیں ہے کہ ایک ہی معنی لیے جاؤ، ہر سورے کے ساتھ ایک نیا لطف ہے، ایک نیا آغاز ہے، معنی بدل رہے ہیں، معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کے اعجاز سے اگر قلب بصیر نزدیک رہے، نزدیک رہے تو یقیناً اس کے لیے کامیابی وہ کامرانی ہے۔ قرآن فہمی کا دعویٰ کرنا بہت آسان، ایک آیت کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر پورے قرآن میں سے کسی کو اگر ایک آیت کی تفسیر یاد ہے تو آپ مانو اس کا انجام کیا ہے۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے آج کی تقریر میں اور آپ کے حافظے میں، اس کو جگہ دیجئے، بالکل نیا مقام ہے۔ نیا مقام اس لیے ہے کہ عموماً قرآن پر گفتگو ہی نہیں ہوتی، اور میں نے چاہا یہ سلسلہ فکر قائم ہو تاکہ نوجوان اور شاداب دماغ کچھ اپ کریں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھ کے ایک دن امیر المومنین نے کہا عالم آ رہا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھ کے ایک دن امیر المومنین نے کہا عالم آ رہا ہے۔ تو راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا باب مدینہ علم اور اس کو عالم کہے، باب مدینہ علم اور اس کو عالم کہے۔ تو کہا ہاں، جابر کو ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے اور وہ آیت یہ ہے ان الذی فرض علیک القرآن لراتک الی معاد، جابر اس کی تفسیر جانتے ہیں اس لیے جابر عالم ہے۔ ہر سفر کے وقت پڑھی جاتی ہے، جب کوئی آدمی سفر کو جاتا ہے تو کوئی بازو تھام کے یا کوئی کان میں پڑھتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لغاتک الی معاد، جس نے قرآن کو تو فرض کیا ہے وہ تجھ کو معاد پر لوٹا دے گا۔ آج تک یہ رب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس نے قرآن کو فرض کیا ہے وہ تجھ کو لے جائے گا معاد تک، اس کو سفر سے کیا رب ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کو اس آیت کی تفسیر معلوم ہے، ایک آیت کی جس کی زندگی گزر گئی آستانِ نبوت پر، اس کو ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے تو معصوم اس کو عالم کہے۔ امام امیر المومنین نے کہا جابر عالم ہے، اس لیے عالم ہے کہ اس کو ان الذی فرض علیک القرآن لراتک الی معاد کی تفسیر معلوم ہے۔ ابو القاسم قوی نے اس پر پورا ایک تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ باب مدینہ علم ہی کی صلاحیت و استعداد ہے کہ قرآن کا اتنا لحاظ کریں، قرآن کا اتنا پاس کرے کہ جس کو ایک آیت کا بھی علم ہو جائے اور اس کی تفسیر اس کو معلوم ہو، تو امیر المومنین کی نگاہ میں وہ جاہل نہیں ہے۔ باتیں آپ سن رہے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا پڑھو قرآن پڑھو، اور میں اگر رات کو صرف تلاوت کرو قرآن کی دیکھ 10 آیتیں، ارشاد فرمایا تمہارا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی نیند تو آنے والی ہے، مگر دس آئے پہ پڑھ کے سو جاؤ گے تو غافل نہیں ہے. اس نے کہا ضد نہیں بیان آئے اپنے رسول اللہ. مولا کچھ اور بیان فرمائیے. کیا تمہیں کسی نے اگر پچاس آئے تھے پڑھ تو وہ خاشعین میں لکھا جائے خضوع و خشوع کرنے والا. فرمایا اگر سو آیتیں پڑھنی تو قانتین میں لکھا جائے گا رجوع کرنے والا, اور اگر دو سو آیتیں پڑھی تو فائزین میں لکھا جائے گا یعنی فوز پانے والا, کامیاب ہونے والا, کامران ہونے والا. اور فرمایا اگر پانچ سو آیتیں پڑھ لیں ارشاد فرمایا کچھ کہے ہی میں لکھا جائے. سواد تلاوت قرآن آپ کو کہیں اور کسی اور انداز سے گفتگو ملے گی, مگر یہ جس کا گھر ہے, یہ جو آستانہ ہے, اس کو قرآن سے اتنا نزدیک کا تعلق, اتنا نزدیک کا تعلق کہ جہاں معصوم یہ بیان کرے کہ قرآن کی زندگی ہمیشہ پیش نظر رہے, قرآن کو ہمیشہ زندہ جانو, قرآن کو ہمیشہ زندہ جانو. تو شاہ فرمایا یاد ہے تم کو قرآن کیا ہے؟ فرمایا حیون لا یموت. قرآن زندہ ہے, اس کو موت نہیں ہے. اب اگر کوئی قرآن کو زندہ سمجھے کتنا ادب کرے, کتنی تعظیم کرے, کتنی احتیاط کرے, کس طرح سے پڑھے, کس طرح سے سمجھے. اس کا ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی آیت مردہ نہیں ہے. اب یہ بحث چل گئی. آیت مردہ نہیں ہے, ارشاد فرمایا فرعون مر گیا, مگر فرعون کے لیے جو آیت آئی وہ زندہ ہے. نمرود مر گیا, مگر نمرود کے لیے جو آیت آئی وہ زندہ ہے. حامان مر گیا, مگر حامان کے لیے جو آیت آئی وہ زندہ ہے. قارون مر گیا, مگر قارون کے لیے جو آیت آئی وہ زندہ ہے. ارشاد فرمایا دوسروں کی موت سے قرآن کی آیتیں نہیں مرتی, اس لیے کہ ایک طرف تو قرآن ماضی کے حوالے دے رہا ہے تاریخ بن کر, لیکن اسی تاریخ کو آنے والے دور کے لیے درس بناتا جا رہا ہے. وہاں سے درس کہ تاریخ بھی ہو, درس بھی ہو, عبرت بھی ہو, معنی آفرینی بھی ہو, نئے علوم کے دروازے بھی کھلے, نئی تجلیاں ہوتی رہیں, اور اس طرف سے قرآن اپنا تعارف کروائے. تو یہی گھر ہے جو کہہ سکتا ہے اسی سال قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تقریر میں میں نے یہ جملہ کہا کہ محی الدین عربی نے جب اپنی تفسیر شیخ اکبر کو شروع کیا تو پہلے صفحے پہ یہ جملہ لکھا, محی الدین عربی نے اپنی تفسیر کے پہلے صفحے پہ یہ جملہ لکھا کہ قال الصادق علیہ السلام. دیکھیے مجھے اتنی مسرت ہوتی ہے جب کبھی کوئی اس معصوم کا نام لیتا ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے جب کوئی قال الصادق علیہ السلام کہتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں چار مکاتب فقہی کام کر رہے ہیں, صوفیاء کرام کام کر رہے ہیں, علماء نے, اولیاء نے, ابدال نے, اقطاب نے, ملوکیت نے اپنی اپنی راہیں الگ نکالنی ہیں.
اور اگر امام تنہا مصروف عمل ہے تدوین شریعت میں، تدوین شریعت میں تنہا مصروف عمل ہے، تو ایسی منزل پر، حالانکہ دور وہی ہے، دور وہی ہے، مگر شکایت نہیں حکایت ہے کہ سہائے ستہ نے امام صادق سے روایت نہیں لی، امام صادق سے روایت نہیں لی، حالانکہ دور بعد کا تھا، بات کا دور تھا، 148 ہجری میں امام صادق کا انتقال ہے، 150 ہجری میں محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہے، اور ان کے بعد تو بعد کے آنے والے ہیں جو 303 ہجری تک امام نسائی جاتے ہیں، خصوص خصائص نسائی کو لے کر، مگر آنے صادق کو کسی نے نہیں کہا، سوا محی الدین عربی کے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کا قال الصادق علیہ السلام، اور اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی تجلی لعباده فی القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے قرآن میں تجلی کی، تو فقط ایک طور تجلی گاہ نہیں ہے، اگر کوئی ارنی گو ہے تو ہر آیت طور ہے، اگر کوئی طالب تجلی ہے تو ہر آیت طور کی منزل، تجلی کی خدا نے قرآن، امام صادق فرماتے ہیں کہ قرآن، دیکھیے یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، قرآن ایک معاہدہ ہے عبد و معبود کے درمیان، قرآن ایک معاہدہ ہے اب تو معبود کے درمیان، ظاہر ہے معبود نے اپنے وعدے کو پورا کیا، میں عنوان سے قریب آ گیا، معبود نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ اکمال دین، اتمام نعمت، خاتمہ تشریف پر اس آسمانی وہی کو بھیجا جائے گا کہ جس کے بعد تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے، عہد الہی پورا ہو گیا، اب بندے اپنا وعدہ پورا کریں، نعرہ تکبیر، اور اب اس کے بعد شاید یہ منزل ہے کہ جہاں انل باقر علیہ السلام اس مسئلے پر ایک اور روشنی، وہ یہ کہ امام باقر نے فرمایا کہ قرآن ایک تجلی گاہ ہے، جہاں تجلیاں ہیں، جہاں جلوے ہیں، جہاں ہر آن ایک نئی راہ معرفت ہے، مگر اس دیدہ دینا کے لیے کہ جو قلب بصیر اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کہ یہ معجزہ الہی ہے، یہ تشریح کی آخری منزل ہے، اور یہ ہادی ہے، بہت غور سے سنیے، یہ ہادی ہے، یہ شافی ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ نور ہے، یہ ذکر ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، اور یہی قرآن ہے کہ جس قرآن سے انسان اپنے لیے اس راہ کو ڈھونڈ سکتا ہے کہ اختلافات کیسے دور ہوں، آپس کے جھگڑے کیسے دور ہوں، کس طرح ایک جا بیٹھیں، کس طرح اپنے ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام کریں، کسی قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں یہ اس وقت ہی ممکن ہے، یہ آخری جملے معصوم کے، اس وقت ہی ممکن جبکہ خاتمہ تشریح کو خاتمہ تکوین کے ساتھ ملا کر دیکھیں. خاتمہ تشریح قرآن، خاتمہ تکوین محمد ابن عبداللہ. تکوین کا کمال، تکوین کا کمال نفس نبی، روح نبی، جان نبی. تشریح کا کمال یہ صحیفہ آسمانی قرآن، کہ اگر یہ دونوں کو ساتھ لے کر تو اس وقت یہ معجزہ اپنے آپ کو واضح کرتا ہے، ورنہ پہلے انسانی کو عاجز کیے ہوئے ہیں، پہلے انسانی کو عاجز کیے ہوئے سمجھ ہی میں نہ آئے. معجزہ نام ہی ہے اس کا، کہ نہ انسان عاجز ہو جائے. موسیٰ کا عصا آپ کے ہاتھ میں دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، اجدہا تو بنا نہیں سکتے، بس صرف دیکھتے ہی رہیں گے. وہ موسیٰ کا عصا تاریخ بن کے رہ جائے گا. تاریخ بن کے رہ جائے گا اور آپ کچھ بھی نہ کر سکیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ خاتمہ تکوین کو خاتمہ تشریح کے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے. اس کے بعد ایک شبہ ہے، اور وہ بھی تمہیدی تقریروں میں اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ مباحث بہت ادق ہیں، بہت ادق. میں نے پٹیل پارک کی تقریر میں ایک جملہ عرض کیا تھا، میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اعظم جون پوری صاحب، انہوں نے اصرار کیا دو دن پہلے کہ شاید ان کی زبان سے وہ جملہ پھر کہیں نکل گیا، تو کسی نے راہ بتلا دی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. میں واضح کر دوں، میں نے یہ کہا تھا پٹیل پارک میں کہ توحید پر، عصمت انبیاء پر، عدل پر، قرآن پر، قیامت پر کسی کی مجال ہی نہیں ہوئی تو گفتگو کرتا. یہ میں نے کہا، آپ نے یہ نقل شاید کسی قانون دان سے کی، یہ گفتگو کو نقل کیا کسی قانون دان سے، تو ان کا جنی شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، بس میں شاہ ولی اللہ تک تو نہیں پہنچ رہا تھا، میں تو اوپر کی باتیں کر رہا تھا، بہت اوپر کی باتیں کر رہا تھا. کس قسم میں گفتگو کی؟ توحید الہی، توحید الہی پر کس قسم میں گفتگو کی؟ قرآن پر کس قسم میں گفتگو کی؟ عصمت انبیاء پر کس قسم میں گفتگو کی؟ محشر پہ کس نے گفتگو کی؟ شفاعت پہ کس نے گفتگو کی؟ تو اب آپ کرو ہمارے پاس ایک مستقل کتاب ہے شیخ صدوق کی جس کا نام ہے توحید. یہ نام بہت اہم ہے, یہ کتاب بھی بہت اہم ہے. توحید ہے شیخ صدوق, اس میں امیر المومنین کے خطبے سے لے کے امام حسن عسکری کے خطبے تک صرف توحید پر جتنے معصومین نے خطبے دیے وہ اس کتاب میں موجود ہے. اس کتاب کا اگر کوئی جواب دے تو میں سمجھوں گا کہ قرآن کا جواب ہوگا. اور کل پرسوں یا آنے والی تقریروں میں کبھی اس کے دو چار جملے پڑھ کے سناؤں گا, دو چار, تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ انداز انشاء خطب کیا ہے. خطبوں کا انشاء فرمانے کا انداز کیا ہے. اور تو اور فاطمہ زہرا کا خطبہ ہے توحید پر. میری تقریروں کے درمیان میں وہ بھی آئے گا, اور اگر اس پر کوئی تبصرہ کرے اور یہ کہے کہ یہ اس طرح سے گفتگو اور بھی کسی نے کی ہے تو چلیے بات ختم. کیا بات سلسلے کلام آج کچھ ختم ہو رہا ہے, بشرطے کہ آپ سمجھے کیا بات. توحید پر, عادل پر, عصمت انبیاء پر, سلسلہ ہدایت پر, قرآن پر, محشر پر, شفاعت پر, بدا پر, اور مختلف ان مسائل پر جہاں حد تعقل انسانی عادل ہے. واڈا کے معصوم نے کیوں گفتگو کی؟ اس لیے گفتگو کی کہ معصوم کے پاس یہ مسائل قرآن میں جا کے متشابہ نہیں تھے, وہ کب ہو گئے. سب کے پاس مسئلہ متشابہ ہے. کیا بات ہوں, وہاں متشابہ وہ کم ہو گیا, اور جہاں متشابہ وہ کم ہو جائے وہ ایسے کھلے ہوئے دل سے گفتگو ہوتی ہے. گفتگو کاٹنے کو پہنچی, آئیے ایک متشابہ کو ہم بھی محتم کر دیں انہیں کے آستانے سے مدد لے کے. سب سے بڑا مسئلہ متشابہ جو ہمارے سامنے ہے وہ محبت ہے اللہ کی. ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے اللہ سے لو لگائے ہیں, ہم نے اللہ سے لو لگائی ہے اور ہم پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ملاحم ہیں, ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے, ہم صوفی ہیں. یعنی محبت کے اتنے طریقے ہیں, اتنے طریقے ہیں محبت کے کہ ہم پہچان نہیں سکتے. یہ بھی محبت ہے, یہ بھی محبت ہے, یہ بھی محبت ہے, یہ بھی محبت ہے. کوئی سجدے کر کے کہہ رہا ہے محبت ہے, اور کوئی سجدوں سے بھاگتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی محبت ہے. کوئی اڑیاں کھڑا ہوا ہے راستے میں کہتا ہے محبت کی آخری منزل ہے, اور کوئی مسلسل تہجد و اشراق کی نمازیں ادا کر رہا ہے کہہ رہا ہے محبت ہے. متشابہ ہو گئی محبت, محبت متشابہ ہو گئی. تو اب اس متشابہت کو محکم بنانے کے لیے سورہ بقرہ سے لے کے والناس کی سینگ تک محبت کے متعلق جتنی آیتیں ہیں سب کو پڑھ ڈالیے, مگر اس طرح سے پڑھیے کہ انکار کہاں کیا, انکار کہاں کیا, نفی کہاں کی. ارشاد ہوا ان اللہ لا يحب كل كفار اثيم, خدا ہر ناشکر گزار گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم، ناشکر گزار گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. آل عمران، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، خدا ہر اکڑ کر فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. ارشاد ہوا اب اس کے بعد کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، خدا دوست نہیں رکھتا ہر خیانت کرنے والے کافر کو. آپ لفظوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، خوان کفور، خوان کفور خیانت کرنے والا کافر، کفار اثیم ناشکر گزار گنہگار، مختال فقور اکڑا ہوا فخر کرنے والا اترانے والا. اب اس کے بعد ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. آپ نے دیکھا یہ ایلیمینیشن ہے، یعنی ہٹاتے جا رہا ہے، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، اور جب یہ سب کو ہٹا چکا تو کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان کو دو سکتا ہے جو اس کی راہ میں سب باندھ کے لڑے، جیسے کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہو جس کی بنیاد میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا. نفی کرتے ہوئے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، اور اللہ محبت کرتا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں. تو اب پتا چلا کہ اس کی راہ میں لڑے وہ جو خائن نہ ہو، جو ظالم نہ ہو، جو مفسد نہ ہو، جو مختال فخور نہ ہو، جو خوان کفور نہ ہو، جو کفار اثیم نہ ہو، جو مصرف نہ ہو، جو کاذب نہ ہو، اس کی راہ میں لڑے وہ تو جب قبول کرے لڑنے کو. اب آپ نے دیکھا میں نے زحمت دی، متشابہ ہو گیا محکم، متشابہ ہو گیا محکم، پورے قرآن کو پڑھ ڈالنے سے ان کو دوست نہیں رکھتا، ان کو دوست نہیں رکھتا، ان کو دوست نہیں رکھتا، کاذب کو دوست نہیں رکھتا، مصرف کو دوست نہیں رکھتا، معتد کو دوست نہیں رکھتا. معتد میم عین سے لال، حد سے گزرنے والا. ان اللہ لا یحب المعتدین، جو حد سے گزر جائے خدا ان کو دوست نہیں رکھتا. قوان کفور کو دوست نہیں رکھتا، مختال فخور کو دوست نہیں رکھتا، ان سب کو دوست نہیں رکھتا، اور کل عالم مرد کو دوست نہیں رکھتا. قرآن نے بڑھ کے سہارا دیا، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں. اگر آئے سمجھ میں نہ آئے تو پورے قرآن کو پڑھ ڈالو، کہیں نہ کہیں جواب ہے، کہیں نہ کہیں جواب ہے. اور پھر ذرا سا قرآن مجید سے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہوئے کہ وہ ایک صاحب حیات کتاب ہے، اس کے لیے بھی سماعت ہے، بصارت ہے، حفظ ہے، فہم ہے، اس کے لیے بھی ادراک ہے، قرآن بھی دوست دشمن کو پہچانتا ہے، قرآن پہچانتا ہے کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، ہر ہاتھ میں تو نظر آتا ہے مگر ہر دل میں نہیں اترتا، ہر نفس سے تاری نہیں ہوتا، ہر ہاتھ میں تو نظر آتا ہے۔ تو اس قرآن سے ادب کے ساتھ ایک بات کہ اگر جیسے اتنا مقام پر نفی کی کہ ان کو دوست نہیں رکھتا ہوں، ان کو دوست نہیں رکھتا ہوں، ان کو دوست نہیں رکھتا ہوں، اگر یہ گفتگو چھڑ جاتی کہ نماز پڑھنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، زکات دینے والوں کو دوست رکھتا ہے، روزہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، حج کو جانے والوں کو دوست رکھتا ہے، حمص دینے والوں کو دوست رکھتا ہے، چوٹی کی بات قابل تذکرات کی، جہاں نماز بھی آ جائے، روزہ بھی آ جائے، حج بھی آ جائے، زکات بھی آ جائے، جہاد کی منزل وہ ہے کہ اگر ابتدائی زینے پہ نہ ہو کیا کوئی جہاد کرے گا، ابتدائی زینے پہ نہ ہو تو کیا کوئی جہاد کرے گا، اس لیے مجاہد ہونا آسان نہیں ہے، بندگی کی انتہا ہے، بندگی کا کمال ہے، جہاں معراج سے بندگی جا رہی ہے کہ سب کچھ نظر کر چکا اب یہ سر لے کے آ رہا ہوں، یہ منزل ہے مجاہد، اور یہی قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، یہ سورہ صف ہے، یہ کلام مجید کا 61 سورہ ہے، اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں لوٹے ہیں، خدا جن کو دوست رکھے، خدا جن کو دوست رکھے، کافی ہے کہ وہ دوست رکھے، اس بات پر شہادت کے لیے کافی ہے کہ جس کو دوست رکھتا ہوگا اس کی کچھ صلاحیت ہوگی، اس کی کچھ قابلیت ہوگی، یعنی تو دوست رکھتا ہے۔ بھئی آیت ہے نا، میں کوئی اور تو حدیث وغیرہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ حدیث جب پیش کروں گا تو وہی حدیث ہوگی جو آیت کو اور روشن کر دے، تو خدا دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، مگر نہیں نہیں، ایک اور منزل آئی اور کہا کہ جب ہم دوست رکھتے ہیں تو وہ بھی ہم کو دوست رکھتے ہیں، اور وہ آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، دیکھا برابر کی محبت ہے، برابر کی محبت، تو ظاہر ہے کہ اس صفت کے ساتھ اب کوئی آدمی اگر باہر آ جائے تو اچھا تھا کہ راستی کو کہا جاتا کہ یہ جو صفتیں بیان کر رہا ہوں اس کا نام یہ ہے، رات کو بیان نہیں کیا اور رات بھر دنیا منتظر رہی انتظار کے غائب سے ظہور میں کیا آئے، اور اب جو آیا اور دنیا نے دیکھا تو خدا گواہ ہے، کتنی مرتبہ آپ نے حدیث کو سنا، ذرا باتیں مجھ سے کیجیے، اس طرح سے باتیں کیجئے کہ آپ اپنی فکر میں مستغرق ہو جائیں, سوچتے جائیں کہ کسی نے دبی زبان سے یہ کہا کہ آپ نے جو اتنے تعریف کے جملے کہے تھے وہ اس پر صادق نہیں آتے. کسی نے کہا, کسی تاریخ میں میں حوالہ آیا, کسی مفسر نے حملہ کیا, کسی ساتھی نے گفتگو کی. ارے سب مزاج شناس عزیزۂ صحابہ سے تھے, بزرگان دین تھے, ان کو معلوم تھا کہ رات کو گفتگو کس کے لیے ہو رہی ہے. ان کے دل کو خبر تھی, فقط صبح ہونے کا انتظار تھا, دل کہہ رہا تھا وہی آئے گا اور وہ آیا. وہ آیا تو سب بولنے کا بے شک صحیح ہے, جتنی تعریف آپ نے کی وہ اسی میں موجود ہے. فرار بھی ہے, غیر فرار بھی ہے, اللہ اور رسول کو دوست بھی رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو بھی دوست رکھتے ہیں. یہ واپس نہیں ہوگا جب تک یہ فتح نہ ہو جائے. تو آپ نے دیکھا میں اپنی منزل سے ہٹا نہیں, میں صرف قرآن کی اس منزل پر ہوں کہ محبت محکم کہاں ہوئی. متشابہ آیت نکالیں قرآن, والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید. اب کون ہے وہ صاحبان ایمان؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے شدید ہیں, شدید ہیں حب الہی میں شدید ہیں. اب آپ سمجھ گئے نا, جہاں جمع کا صیغہ آیا تو ایک تو ذہن میں رہے, ایک کو دیکھ لیا, ایک کو خیبر میں دیکھ لیا, والذین آمنوا سمجھ میں آئے, ایک کو دیکھ لیا, والذین آمنوا سمجھ میں آئے. اسد تو حب اللہ, اس حدیث ہے اللہ کی محبت الہی ان کو کسی راہ میں کسی منزل پر ٹوک نہیں سکتی, اس منزل پر روک نہیں سکتی کہ جہاں یہ قربانی کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں. قربانی کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں تو محبت روکتی نہیں ہے. یہ تصور دے کر کہ تہلکے میں کیا جاتے ہو, ہلاکت میں کیوں بڑھتے ہو, کچھ نہیں, آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. کاروان محبت ہے کہ بڑھا چلا جا رہا ہے. پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توک, بیمار ہے, ناتوان ہے, ماں پھوپھی بہنوں کا ساتھ, بہنیں اسیر ہیں. مجال نہیں, مجال نہیں ہے کہ کسی مقام پہ قدم رکے, مجال نہیں ہے کہ کسی مقام پہ قدم رکے. اور یہ وہ منزل ہے, یہ وہ منزل کہ جہاں معصوم پر نگاہ پڑتی ہے کہ محبت الہی کہاں لیے جا رہی ہے. والذین آمنوا میں ہے, اشد حبا للہ میں ہے. یہ حرکت و ناقص کے لیے نہیں ہے آیت, یہ معصوم کے لیے آیت ہے کہ شدید ہے حب الہی. اور اس قدر شدت, اس قدر شدت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو مقصد سے ہٹا نہیں سکتی, مقصد سے ہٹا نہیں سکتا. کبھی پھوپھی کو جلال آ جاتا ہے اگر راستے میں تو کہتے ہیں پھوپھی اما, پھوپھی اما اب زیادہ وقت نہیں رہا, آپ غضبناک نہ ہو. پھوپھی اما کبھی آپ کو جلال آئے تو بابا کے سر کو دیکھ لیا, آپ کو جلال آئے تو بابا کے سر کو دیکھ لیا کرے کہ کس طرح سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ منزل ہے سید سجاد عابد بیمار کی, اور اس منزل پہ پہنچ کے کبھی کبھی دل میں ایک پیس سی ہوتی ہے کہ کیا زندگی تھی, کیا صبر کیا, کیا زندگی تھی, کیا صبر کیا. یہی عنوان محبت, باد کربلا لوگ آتے تھے تسلی کے لیے آتے تھے, گلاسے کے لیے آتے، اسے کل پھرتا رونے لگتے. پھر راجی کہتا فرزند رسول بہت دن ہو گئے، کب تک روئیں گے؟ ارشاد فرماتے تھے یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا گم گیا، تو اتنا روئے کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی. میرا گھر میرے سامنے آنکھوں کو جا اور میں نہ ہوں. تو میری گفتگو آپ کے لیے نہیں، آپ کے ذریعے سے کسی اور کو آواز پہنچا رہا ہوں. مشہور دور کا محدث، مشہور فقیر اس دور کا زہری، اس کو دنیا امام زہری کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ حاضر ہوئے. اس کی فرزند رسول ایک زحمت دوں؟ ارشاد فرمایا کیا ہے؟ کل زہری نے کہا فرزند رسول میرے بیٹے کی شادی ہے اور آپ چلیں. تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو اور کا زہری باد کرولا آل محمد نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، ہمارے گھر سے اب یہ رواج ہی اٹھ گیا کہ ہم شادیوں میں. اب کی فرزند رسول کے لیے چاہتا تھا کہ آپ قدم رجا کریں، گھر میں آئیں اور شرکت پر کہیں میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، ضرور آؤں گا، شادی میں نہیں آؤں. اگر ہو سکے تو میرے پدر مظلوم کی ایک مجلس کر، ایک مجلس کر لے اور کسی سے کہنا کہ میرے باپ کے مسائل بیان کر، میں آؤں گا. یہ باپ کی محبت نہیں ہے، یہ محبت الہی کو قائم کرنا ہے. اعلان کیا مدینے میں کہ میرے گھر آج مظلوم کربلا کی مجلس ہے. امام گھر سے چلے، امام گھر سے چلے اور اس کے بعد اس نے صدر دالان میں جگہ دی. ذاکر نے مرثیہ شروع کیا، امام پہ غشی کی کیفیت تاری ہوئی، مجمع بے حال ہو گیا، کسی کو کسی کی خبر نہ دی، مجلس ختم ہوئی تو زہری نے امام کو ڈھونڈنا شروع کیا. امام صدر دالان میں نہیں ہے. اب جو غور کیا تو دیکھا جہاں لوگ جوتے سوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سفید نال میں اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے مالک آپ یہاں آ گئے تو روٹے کا میری جانی فاطمہ زہرا وہاں. خدا ہم کو کامل امام پر، ہمارے ہوائی دین سے نبی بدلا ملت کو متحد کر.